چلیے تفسیر کرتے ہیں.
الم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں الذین ان لوگوں کی طرف کن لوگوں کی طرف اوتو جو دیے گئے کیا دیے گئے نصیبا ایک حصہ. نصیب کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے. نون سواد بے نصب کا معنی ہوتا ہے گاڑنا. نصیب نشان کے طور پر گاڑا ہوا پتھر. نصیب سے مراد معین حصہ ہوتا ہے. الم تر الی الذین اوتوا کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک معین حصہ کس کا من الکتاب کتاب میں سے. یہاں الکتاب سے مراد تورات ہے اور اشارہ ہے علماء اہل کتاب کی طرف یہود کے علماء کی طرف جو کتاب کا کچھ نہ کچھ علم رکھتے تھے. تو گویا آسان لفظوں میں کیا تم نے علماء اہل کتاب کو دیکھا ہے جن کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے. ان کا حال یہ ہے کہ یدعون الی کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں. یہاں کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن حکیم. یعنی ان علماء کو جو تورات کا علم رکھتے ہیں اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ قرآن پاک کی طرف رجوع کریں. کس لیے رجوع کریں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے. لیکن کیا ہوتا ہے اس کتاب کا فیصلہ سن کر؟ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ایک گروہ ان میں سے منہ موڑ لیتا ہے یعنی اس کتاب کے فیصلے کو نہیں مانتا. وَهُمْ مُوْرِدُونَ اور ان کا حال ہی یہ ہے کہ وہ منہ ہی موڑنے والے ہیں اعراض برتنے والے ہیں بے رخی کرنے والے ہیں. اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قبیلے کے ایک مرد اور ایک عورت کو لائے جنہوں نے زنا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یعنی علماء یہود سے کہ اگر تم میں سے کوئی زنا کرے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس کا منہ کالا کر کے اسے مارتے پیٹتے ہیں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تورات میں رجم کا حکم نہیں؟ رجم کس کو کہتے؟ پتھر مار کر ہلاک کر دینے کو. انہوں نے کہا ہم نے تورات میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی. عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے وہ پارسی تھے. وہ کہنے لگے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو. تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو. ان کا ایک بہت بڑا عالم جو تورات پڑھایا کرتا تھا آیت رجم پہ اپنا ہاتھ رکھ کر تورات پڑھنے لگا. یعنی جو اصل حکم تھا اس کو کیا کیا؟ چھپا لیا اور باقی کو پڑھنے لگا. اس سے پہلے اور بعد کی عبارت پڑھ دی لیکن آیت رجم نہیں پڑھی. عبداللہ بن سلام نے آیت رجم سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے دیکھا تو کہنے لگے یہ آیت رجم ہے. پھر آپ نے حکم دیا اور ان دونوں کو مسجد نبی کے قریب جہاں جنازے رکھے جاتے تھے رجم کر دیا گیا. لیکن ان کا حال یہ تھا کہ یہ حق کو چھپاتے تھے. کیوں چھپاتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے نمبر ایک اپنے عوام کو دین کی تعلیم نہیں دی تھی، عوام کو جاہل رکھا. اس جہالت کی وجہ سے وہ غلط کام کرتے تھے. پھر جب غلط کام کرتے اور اپنی غلطیوں پہ آ کر ان سے فتوے لیتے تو پھر یہ عوام کی مرضی اور پسند کے فتوے دیتے، اللہ کی کتاب کو چھپا دیتے، اس سے منہ موڑ لیتے اور وہی باتیں کرتے جو لوگوں کی مرضی کی ہوتی. اسی طرح انہوں نے اس سزا میں بھی تخفیف کی اور کتاب میں تحریف کر کے اللہ کا حکم چھپا کے اپنی منمانی کی بات لوگوں میں عام کر دی اور اسے دین بنا دیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اصل حکم کو اجاگر کیا تو انہوں نے منہ موڑ لیا. ذالک یہ بات کس وجہ سے ہے؟ بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے ہے کہ بے شک وہ قالو کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایام معدودات کہ ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن. اب اس بات کا پچھلی بات سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات بطور مثال بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑنے کی وجہ قرآن پاک سے منہ موڑنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر ڈالی ہے, اپنے دین میں طرح طرح کے نئے عقیدے ایجاد کر لیے ہیں, اور انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی اور ہمارا کچھ نہ بگڑے گا. تو جس قوم کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہم جہنم میں جانے کے نہیں, وہ قوم بھلا اپنی اصلاح کیوں کر کرے گی؟ اس کے اندر خدا کا خوف, حساب کتاب کا خوف, آخرت کا خوف تو ہے ہی نہیں. اس لیے وہ جو چاہے کرے اپنے دین کے ساتھ, جیسی جیسی چاہے اس میں تبدیلی کر دے. تو ان کے اس حال کی وجہ, اس حال کی وہم موردون کہ وہ دین سے منہ موڑنے والے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے آخرت پر ایمان اور آخرت کے عقیدے میں تبدیلی کر لی ہے, ان کے اس عقیدے میں بگاڑ آ گیا ہے. لہذا جب بھی کسی قوم کے عقیدہ آخرت میں بگاڑ آتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے اندر بد اعمالی پیدا ہو جاتی ہے, بڑے بڑے گناہ پیدا ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے جس بھی شخص کو یہ ہوگا کہ مجھے کسی نے نہیں پوچھنا اور میں تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا, میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا, بھلا وہ اچھے کام کیوں کرے, وہ اپنی منمانی کیوں نہ کرے؟ پھر فرمایا وغرہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو, دھوکے میں ڈالا ان کو, کن کو؟ ان یہود کو, فی دینہم ان کے دین کے معاملے میں, ما کانو یفترون جو کچھ وہ گھڑتے تھے, جو کچھ جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے, ان کی وجہ سے یہ اپنے دین کے معاملے میں دھوکے کا شکار تھے. غرہم کا لفظ جو ہے یہ غین رے رے سے ہے, غرر کسی کو غافل پا کر اپنا مقصد اس سے حاصل کرنا, فریب دینا, ہانسنا, کسی کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اسے دھوکہ دینا. تو غرہم دھوکے میں ڈالا ان کو, فی دینہم ان کے دین کے معاملے میں, کس چیز نے؟ ما کانو یفترون ان کے خود ساختہ عقائد نے, ان کے خود ساختہ عقائد نے ان کے دین کی شکل بدل دی. یفترون کا لفظ استعمال ہوا ہے, فیرے یہ اس کا روٹ ہے. افتراء کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہوں گے, کذب و افتراء. یہاں افتراء سے مراد وہ بناوٹی عقائد ہیں جو ان لوگوں نے خود تراش کے, خود گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیے. قرآن پاک میں افتراء کا لفظ جھوٹ, شرک اور ظلم کے موقع پر استعمال کیا گیا ہے. اب ان کے افتراء کیا کیا تھے؟ یہود کے افتراء یا یہود کے خود ساختہ عقائد کیا تھے؟ مثلا ایک تو یہی جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے, دوزخ کی آگ ہم پہ حرام ہے, اگر دوزخ میں گئے بھی تو صرف اتنے دن جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی ہے. ایک تو یہ ان کا خود ساختہ عقیدہ تھا. یہ کہتے تھے کہ آگ ہمارے لیے نہیں ہے, ہم تو چوزن پیپل, اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے پسندیدہ ہیں, اپنے بیٹوں کو آگ میں کیوں پھینکے گا, ہم جو چاہیں کرے, ہم بہت لاجلے ہیں. حالانکہ اس بات کی کوئی بھی بنیاد نہ تھی, اس کی کوئی حقیقت نہ تھی, لیکن ان کے علماء نے ان کے اندر ایسے عقائد عام کر دیے, ایسی سوچیں ڈال دی. پھر اسی طرح ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے یہ وعدہ کر چکا ہے کہ وہ ان کی اولاد کو سزا نہ دے گا, مگر یوں ہی برائے نام قسم کھانے کو، ایسے بس ہلکا سا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نصارہ کے ہاں بھی کچھ خود ساختہ عقائد ہیں آخرت کی نجات کے بارے میں. عیسائی کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر ہمارے گناہوں کے کفارے میں خود سولی پہ چڑھ گئے اور ان کے سب ماننے والوں کے گناہوں کا حساب بے باک کر دیا گیا، کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، بس کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو مان لیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ ہم مسلمانوں نے بھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم ہر چیز میں پہلی امتوں کی پیروی کرو، تو آپ دیکھیے کہ عقائد میں بھی ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، لائف اسٹائل میں تو کر ہی رہے ہیں لیکن عقائد میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. مثلا ہمارے ہاں بھی ایک عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. آپ کیونکہ اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے محبوب تھے، آپ کی خاطر اللہ نے دنیا بنائی، لہذا آج کی امت کو وہ آگ میں نہیں بھیجے گا. آگ ہمارے لیے نہیں، یہ تو کافروں کے لیے، ہم سب یہ سمجھتے ہیں، ہم میں سے تو جو کلمہ پڑھنے کا وہ نہیں آگ میں جا سکتا، چاہے کچھ بھی کر لے، چاہے سود کھائے، جس کا ذکر خود قرآن نے کیا کہ اولئک اصحاب النار، چاہے قتل کرے جس کا آگے آپ پڑھیں گے کہ قاتل جو ہے وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے آگ ہم کو نہیں چھوئے گی. اسی طرح ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، یا بعض لوگ سید بن چکے ہیں، ہوتے نہیں ہیں لیکن بن گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے بارے میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ ان کی پشت پاک ہے لہذا انہیں آگ کا عذاب نہ ہوگا، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں اس لیے ان کو کوئی نقصان نہ ہوگا. اسی طرح کچھ لوگوں نے اپنے جنت میں جانے کے لیے دنیا میں بہشتی دروازہ بنا لیا ہے، یعنی بہشت تو آخرت میں ہے، بہشت کا اصلی دروازہ تو وہیں پر ہوگا، لیکن کچھ لوگوں نے دنیا میں بنا لیا ہے اور اس میں صرف مخصوص علاقے کے لوگ ہی جاتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ نہیں آتے اس دروازے سے گزرنے کے لیے، وہ دروازہ صرف ہم لوگوں کے لیے خاص ہے. اور اس میں کس طرح اندھا دھند داخل ہوتے ہیں، رات اتفاق کی بات کی جب خبرنامہ تھا تو اس وقت ایک میں نے جھلک دیکھی کہ لوگ بجٹی دروازے سے کس طرح دھکم تل کر کے اندر جا رہے، تو اب انہوں نے اس کی کچھ ایسے ڈویژن کی ہے گزرنے کے لیے، کچھ ایسے روڈز وغیرہ لگائے کہ لوگ ادھر ادھر نہ ہوں بلکہ سیدھے لائن میں جائیں. پچھلے سال میرے خیال میں بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے تھے. ہمارے عقائد میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہو گئی کہ اگر کچھ بزرگوں کا، کچھ نیک لوگوں کا، کچھ مشائخ کا دامن تھام لیا جائے، ان کا پلو پکڑ لیا جائے، تو چونکہ وہ بہت نیک ہیں، انہوں نے عبادتیں اور ریاضتیں کی ہیں، لہذا وہ اپنی عبادتوں کی وجہ سے ہم کو بھی ساتھ جنت میں لے جائیں گے. یہ عقائد ہے نا ہمارے یہاں، کوئی انکار تو نہیں کرتا اس. ایسے ہی عقائد یہود اور نصارہ کے بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے عوض سولی پہ چڑھ گئے ہیں، اور یہ کہ غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ہم بھی ایسی ہی باتیں سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ کتنے زبردست ہیں، غرہم، ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے. دھوکے میں پڑھنا دراصل کیا ہوتا ہے کہ اصل حقیقت سے بے خبر ہونا، یہ اصل حقیقت سے بے خبر ہے. بے خبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سچی کتاب پڑھی نہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں کہ جو بتاتا ہے جنت میں جانے کے طریقے اور جہنم سے بچنے کے طریقے، اس لیے لوگ ان طریقوں کو اختیار نہیں کرتے. عوام میں سستی نجات کے جو نسخے یا تو اس کے مشہور ہیں انہی کو فالو کیے جا رہے ہیں. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، اسی لیے دین پر عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں. کون اپنی جان جوکھوں میں ڈالے کہ دل میں پانچ نمازیں پڑھے پھر اپنے مال کی زکات بھی نکالے؟ اس سے بہتر نہیں کہ سال میں ایک دفعہ کچھ نظر نیاز لے کے مخصوص جگہوں پہ انسان چلا جائے اور کچھ چڑھاوے چڑھا کے ان بزرگوں کو خوش کر دے اور اس کے بعد جنت اپنی جنت کی سیٹ ریزرو کرا لے. یہ آسان ہے یا سارا سال ایمانداری کا خیال رکھنا کہ منہ سے جھوٹ نہ نکلے, کسی کا دل نہ ٹوٹے, کسی پہ جاتی نہ ہو, کسی پہ ظلم نہ ہو, سود نہ لیا جائے اور بہت سی چیزیں. ان چیزوں پہ تو بہت محنت لگتی, وہ تو سارا منٹ منٹ کا حساب رکھنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو پکڑنا پڑتا ہے, کوسنا پڑتا ہے, روکنا پڑتا ہے. اس طرح تو زندگی بڑی دوبھر ہو جائے, اس طرح تو بے ایمانی اور دھوکے بازی ہم کر ہی نہیں سکے. تو اس کا حل کیا ہے؟ ان سب چیزوں کے, ان سب گناہوں کے کفارے کے لیے کسی ایک کو پیش کر دیا جائے, ہمارے حصے میں وہ نبٹ لے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے اس کے دامن میں پناہ لے کے ہم بھی پار ہو جائیں. فکیفا, تو کس طرح, کیسے ہوگا؟ اذا جمعناہم, جب جمع کریں گے ہم ان کو. سوچو ذرا اس وقت ہوگا کیا جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے. لیوم, ایک ایسے دن میں, لا ریب فی, جس کے آنے میں کوئی شک نہیں, جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں. وفیت, اور پورا پورا دیا جائے گا. وفیت کا معنی واو فے یہ سے کیا ہے؟ پورا پورا دینا, وفا کرنا. کل نفس, کل, کل میں سب آتے ہیں یا کچھ رہ بھی جاتے ہیں؟ سب کے سب. کل نفس, ہر شخص کو, دنیا میں جو جان بھی آئی ہے, جو انسان بھی آیا ہے, ہر ایک کو پورا پورا لوٹا دیا جائے گا. کیا؟ ما کسبت, جو اس نے کمائی کی, جو اس نے اپنے ہاتھ سے کیا. وہم لا یظلمون, اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. تو کسبت کو یفترون کے اپوزٹ رکھے ذرا, کہ وہاں نجات کے لیے کچھ گھڑی ہوئی باتیں, من گھڑت باتیں, اور یہاں کس چیز کا تقاضا؟ کہ محض خوش رہنیوں کی بنا پر جنت میں نہ جا سکو گے, کچھ کر کے لاؤ, عمل چاہیے. انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا ہوگا. آباؤ اجداد کی نیکی یا بندگی تمہارے کام نہ آ سکے گی. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, پیچھے پڑ چکے نا پہلے سپارے کے آخر میں. وہ ایک امت تھی, یعنی تمہارے ماں باپ, آبا و اجداد, ایک گروہ تھا لوگوں کا. قد خلت, گزر چکا, دنیا سے پاس دبے گئے, اور اپنے ساتھ جاتے ہوئے کیا لے گئے؟ لہا ما کسبت, جو انہوں نے کوششیں کی. ولکم, اور تمہارے لیے کیا ہوگا؟ ما کسبتم, جو تم نے خود کمائی کی. کسب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھ کی کمائی, جو تم نے خود کیا. تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ نمبر ایک, انسان کے کام اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی آئے گی. نمبر دو یہ کہ وہم لا یظلمون, کسی کے عمل میں کوئی کمی نہ کی جائے گی. ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا کر دیں, لیکن یہ نہیں کریں گے کہ کسی پہ ظلم کرتے ہوئے اس کی نیکی کو اس کے نام اعمال سے نکال پھینکیں گے. جو نیکی واقعی نیکی کے معیار پہ پوری اترتی ہوگی, اس کو ضائع نہ کیا جائے گا, اس کا صلہ اور اجر ضرور دیا جائے گا, خواہ دنیا میں کوئی اس کی قدر کرے یا نہ کرے, کسی کو نظر آئے یا نہ آئے, کوئی اسے مانے یا نہ مانے, کسی کو پسند آئے یا نہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کام کو قبول کر لیں گے, پھر اس کے اجر میں کچھ کمی نہ کریں گے. پھر اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ دو شخص نیکی کا ایسا کام کر جائے کہ اس کی موت کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہے. مثلاً ایک شخص نے اولاد کی اچھی تربیت کی, خود چلا بھی گیا, اولاد دنیا میں جب تک ہے جو جو کچھ کرے گی وہ ماں باپ کو فائدہ پہنچے گا. تو اولاد بھی دراصل کیا ہے؟ ماں باپ کی کمائی ہے. یہ لہا ماں کا سبب میں ہی آ جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر مال چھوڑ گیا تو مال اسی نے کمایا تھا نا, جو اچھے کام میں لگا گیا اور وہ کام چل رہا ہے چل رہا ہے تو اس کا اجر ملتا رہے گا. اسی طرح علم اس نے سکھایا, سکھانے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ سیکھنا, سیکھنے میں محنت لگتی ہے, تو وہ اس کا کسب تھا جو اس نے سیکھنے میں اور پھر سکھانے میں لگایا. تو وہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا اس وقت تک اس کو اجر ملتا رہے گا. اسی طرح اگر کسی نے اپنی ساری طاقتیں, صلاحیتیں, کوششیں, محنتیں برائی کے کام میں لگا دی, اس کا قصد نیک نہیں بد تھا, تو پھر مرنے کے بعد اس برائی کا سلسلہ چلتا رہا, وہ کنٹینیوڈ رہا, تو اب کیا ہوگا؟ برائی کا حصہ ملتا چلا جائے گا. یاد رکھو کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, یعنی محض اس لیے تمہیں جنت میں نہیں بھیج دیا جائے گا کہ تم نیک ماں باپ کی اولاد ہو. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَغُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. قُلِ اللَّهُمَّ, کہہ دیجئے اے اللہ, مالک الملک, مالک ہے بادشاہت کا. یہاں اللہم کا لفظ جو ہے یہ دراصل یا اللہ تھا, حرف ندا یعنی یا کو حذف کیا گیا اور اس کے بدلے آخر میں میم مشدد کا اضافہ کر دیا گیا, یعنی یا اللہ کہنے کی بجائے کیا کہا گیا, اللہ ہم, میم کی شد کے ساتھ میم ایڈ کر دیا گیا اور یا ہٹا دیا گیا. معنی دونوں کا ایک ہی ہے, یا اللہ ہو یا اللہ ہم ہو, اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے, اس کو پکارنے کے لیے. کسی انسان کے نام کے آگے آپ لگا لیں میم شد والا تو اس کی اجازت نہیں ہے. مالک, مالک میم لام کاف سے, مالک الملک, ملک کہتے ہیں بادشاہت کو. تؤتی الملک من تشاء, تو دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے. وتنزع, اور تو کھینچ لیتا ہے. نون زے این, نزع, اکھاڑ پھینکنا, کھینچ لینا, چھین لینا, کسی چیز کو اس کی قرارگاہ سے, اس کے ٹھکانے سے نکال لینا, جیسے جسم سے روح کو نکال لینا. تنزع, اسی لیے کہتے ہیں نزع کا عالم. تنزع, تو کھینچ لیتا ہے, نکال لیتا ہے, چھین لیتا ہے. الملک, بادشاہت, جس سے, من منتشا, جس سے تو چاہتا ہے. وہ تو عزت, اور تو عزت دیتا ہے. این زے زے, عزیز کا لفظ پیچھے بہت دفعہ آپ نے پڑھا, اسی روپ سے ہے. اور تو عزت دیتا ہے. من تشا, جس کو تو چاہتا ہے. وہ تو ذلو, اور تو ذلت دیتا ہے. دال لام لام, یا ذلول الناتی چھپا چکے. من تشا, جس کو تو چاہتا ہے. بیدک الخیر, تیرے ہاتھ میں سب بھلائی ہے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا کام مجاہدین اسلام یعنی صحابہ کے سپرد ہوا. 40-40 ہاتھ لمبی خندق 10-10 آدمیوں کے سپرد تھی, یعنی سب لوگوں میں کام ڈیوائز کر دیا گیا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے تھے. یہ خندق کئی میل لمبی اور خاصی گہری اور چوڑی بھی تھی, جس کو پھر دشمن عبور نہ کر سکے. مقصد کے حصول کے لیے اس کی تکمیل جلد از جلد مطلوب تھی, تاکہ دشمن کے آنے سے پہلے پہلے وہ خندق بن جائے. یہ دراصل مدینہ کی حفاظت کے لیے بنائی جا رہی تھی. جب چاروں طرف سے دشمنوں نے مدینہ کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا کہ اب مل جل کر مسلمانوں کو ختم کر ڈالے, تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر اس طرف سے جہاں خطرہ تھا یہ خندق بنائی گئی تھی. اس کام کے لیے صحابہ کرام دن رات لگے ہوئے تھے. کہا جاتا ہے کہ ضروری کھانے اور قضاء حاجت کے علاوہ مسلسل کام کر رہے تھے. آپ سوچیں, آپ امیجن کریں کہ کئی میل لمبی خندق اگر کدالوں سے کھودنی ہو اور بہت گہری بھی کہ جسے لوگ آسانی سے پار نہ کر سکیں, تو اس کے لیے کتنی محنت مطلوب ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشین بھی جب کام کرتی ہے, حالانکہ ایک دفعہ کھودنے سے کتنی زیادہ اس سے مٹی نکل آتی ہے, لیکن اس کے باوجود کتنا وقت لگ جاتا ہے مشین کے ساتھ بھی. تو بہرحال صحابہ کرام اس کو مل جل کر کھود رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سب کے ساتھ شریک تھے. تو اتفاقاً خندق کے ایک حصے میں پتھر کی بڑی سی چٹان آ گئی, اور جن حضرات کے حصے میں وہ چٹان آئی انہوں نے جتنی بھی کوشش کی لیکن وہ چٹان نہ ڈوبی. اس پر کیا ہوا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک ضرب لگائی تو اس چٹان کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا اور ایک آگ کا شعلہ بلند ہوا جس سے دور تک روشنی پھیل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اکبر, مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں, واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں. پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا ٹوٹ گیا. فرمایا, اللہ اکبر, مجھے ملک فارس یعنی ایران دے دیا گیا, واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں. پھر تیسری ضرب لگائی تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی. پھر فرمایا, اللہ اکبر, مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی, واللہ میں اس وقت اپنی اس جگہ سے صنعاء کے فاٹک دیکھ رہا ہوں. اب اہل ایمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب باتوں پر ایمان رکھتے تھے اور بعد میں یہ ساری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی. لیکن جس وقت آپ یہ بول رہے تھے اس وقت کسی کو یقین نہ آ سکتا تھا, کیونکہ حالات میں کوئی ایسی بات محسوس ہی نہ ہوتی تھی. منافقین نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دی. مذاق اور تمسخر کا پھر موقع ہاتھ آ گیا اور کہنے لگے, دیکھو ان لوگوں کو اپنی ضروریات کا ہوش نہیں, کھانے کو ہے نہیں, پیٹ پہ پتھر بندے ہیں, جانوں کی حفاظت مشکل ہے, دشمن کے خوف سے خندق کھود رہے ہیں اور فارس یمن اور روم کی فتح کے خواب دیکھ رہے ہیں. دیکھو ان احمقوں کو, بظاہر تو ایسی ہی چیز نظر آ رہی تھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, کیا قل اللہم مالک الملک, ان کی باتوں کو جانے دو. اور کیا کہو, اے اللہ جو ملک کا مالک ہے, ساری بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے, تو جسے چاہے حکومت دے اور تو جسے چاہے اسے چھین لے, جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلیل کر دے, بھلائی تیرے اختیار میں ہے, بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے. اس میں ایک مومن کے توکل اور ایمان اور یقین اور بلند نگاہی کی خوبصورت تصویر نظر آتی ہے کہ جب وہ اپنا پورا بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھتا ہے, وہ اپنے ہاتھوں کی طاقت کو نہیں دیکھتا, وہ اپنے وسائل کو نہیں دیکھتا, وہ کس کو دیکھتا ہے, اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے. وہ اس پہ نظر نہیں رکھتا جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے, وہ اس پہ نظر رکھتا ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے, جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. کیسے؟ جیسے اگلی آیت میں کہا گیا,